عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے کے مضمون کو ہی آگے چلاتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے رزق اور صفت رزاق کے بارے میں کچھ کہوں گا آج بھی. میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں جو تمہیں رزق مہیا کرتا ہوں, اور نہ صرف انسانوں کو بلکہ ہر قسم کی مخلوق کو جسے بھی کھانے کی حاجت ہے. اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے, بحیثیت اشرف المخلوقات اسے مادی رزق کی بھی ضرورت ہے اور روحانی رزق کی بھی ضرورت ہے. ایک مومن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو اور اس کے احکامات پر عمل کرو, تقویٰ کو مد نظر رکھو, تو ایسے ذریعوں سے اسے رزق ملتا رہے گا جس کا ایک غیر مومن تصور بھی نہیں کر سکتا. کئی خط مجھے ملتے ہیں لوگوں کے, احمدیوں کے, جن میں مختلف لوگوں نے, مختلف ملکوں میں بسنے والے احمدیوں نے اپنے اپنے تجربات اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر کیا ہوتا ہے کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے کاروباروں میں برکت ڈال کر انہیں نواز رہا ہے. بعض دفعہ ایک کام کے ہونے یا کسی کاروبار میں اس قدر منافع ہونے کی امید بھی نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ غیر معمولی فضل فرماتا ہے اور توقع سے کئی گنا زیادہ منافع ہو جاتا ہے. اور پھر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ بات ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے. حقیقت میں ایک حقیقی مومن کی یہی نشانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے تو فوراً اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے, وہ شکر گزار بنتا ہے, اور اسے بننا چاہیے. کیونکہ ایک مومن کو اس بات کا ادراک ہے کہ اومن یشکر فینما یشکر النفس سے، یعنی جو بھی شخص شکر کرتا ہے اس کے شکر کرنے کا فائدہ اس کی جان کو ہی پہنچتا ہے، اسی کو ہی پہنچتا ہے، اور یہی ایک مومن کی نشانی ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا کی تو ساتھ ہی یہ عرض کی کہ وہ تیرے شکر گزار رہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ملتا ہے، وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یعنی انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرماتا رہے، فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بنے. بس کاروبار میں برکت، تجارتوں میں برکت، زراعت میں برکت، یہ سب پھل ہیں جو رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اور جب مومن ان فضلوں کو دیکھتا ہے تو شکر گزاری میں بڑھتا ہے، اور یہ بات اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اس کے تقویٰ میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور بننی چاہیے. جب ایک مومن ایمان اور تقویٰ اور شکر گزاری میں بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے پھلوں میں مزید برکت پڑتی ہے، اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید بڑھاتا ہے. یہ سلوک اللہ تعالیٰ انہی سے فرماتا ہے جو ایمان میں بڑھے ہوئے ہیں یا بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ رزق کا اضافہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں کہ کسی نے لکھا کہ میرا رزق میں اضافہ ہو گیا غیر معمولی طور پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا. ایک غیر مومن کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ قانون قدرت کے تحت اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے پھل لگایا، لیکن ایک مومن کے لیے اس سے زائد چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور ایمان اور تقویٰ میں بڑھنے کے ساتھ جب محنت ہو تو کئی گنا زیادہ پھل لگتا ہے، اور پھر صرف محنت پر ہی منحصر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر مومن کو اگر اس کی محنت میں کوئی کمی رہ بھی گئی ہو تو اپنے فضل سے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے عطا زائد بھی عطا فرماتا ہے یا اس کمی کو پورا فرماتا ہے. بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا خدا تعالیٰ پر ایمان ہے تو خدا تعالیٰ رزاق ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. بس یہ ہے اس خدا کا جو رزاق ہے اپنے بندوں سے سلوک، کہ تھوڑی محنت میں بھی برکت ڈال دیتا. یا بعض دفعہ غیر مومن کو یہ بتانے کے لیے، مومن کی انفرادیت قائم کرنے کے لیے، ایک جیسی محنت کے باوجود مومن کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے. میں ذاتی طور پر بھی اس بات کو تجربہ رکھتا ہوں، اور کئی احمدی بھی مجھے لکھتے ہیں کہ ہماری فصل ہمارے غیر جماعت ہمسائے سے زیادہ نکلتی ہے، تو بڑے حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا چیز ہمارے سے زائد کی ہے جو تمہاری فصل اچھی ہو گئی. تو یہی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ جو 1/10 یا 1/16 ہم نے اس فصل کا خدا کی راہ میں دینا ہے وہ تمہارے سے زائد ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق آنے کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا. یہ معجزات جو ہوتے ہیں، یہ غیر معمولی فضل جو ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے صفت رزاق کا کوئی غیر معمولی اظہار کرنا ہے تو بندے کو بھی تو غیر معمولی تعلق میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے ولی ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو بندہ بھی تو اپنی بندگی کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والا ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ حق تو بندگی کا بھی ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کا شکر کرتے انسان اگر اپنی تمام زندگی بھی ماتھا رگڑتا رہے تو حق بندگی ادا نہیں ہو سکتا. لیکن کوشش تو ہونی چاہیے، تقویٰ کی راہوں کی طرف قدم تو بڑھنے چاہیے. تقویٰ کیا ہے اس کی ایک جگہ وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں، عجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے. بس ایک مومن کا کام ہے کہ ان برائیوں سے بچے، تبھی وہ ان لوگوں کے زمرے میں شمار ہوگا جو تقویٰ پر قدم مارنے والے ہیں اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنی جناب سے پھر ایسے ایسے ذریعوں سے ضروریات پوری کرنے کے سامان پیدا فرماتا ہے کہ انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باریک سے باریک گناہ جو ہے اسے خدا تعالیٰ سے ڈر کر جو چھوڑے گا، خدا تعالیٰ ہر ایک مشکل سے اسے نجات دے گا. یہ اس لیے کہا ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر ایسی مشکلات آ پڑتی ہیں کہ پھر کرنا پڑ جاتا ہے. خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اسے ہر مشکل سے بچا لے گا. تو اس حوالے سے میں جو اقتباس میں نے اس میں پڑھا ہے ان لوگوں کو توجہ دلانی چاہتا ہوں جو ان مغربی ملکوں میں سوشل ہیلپ لیتے ہیں. مختلف ملکوں میں اس مدد کے جو بھی نام ہیں، یہ حکومت کی طرف سے ملنے والی مدد ہے جو یا بے روزگاروں کو ملتی ہے یا کم آمدنی والوں کو، تاکہ کم از کم اس معیار تک پہنچ جائیں جو حکومت کے نزدیک شریفانہ طور پر زندگی کی روزمرہ ضروریات پورا کرنے کا معیار ہے. یہ مغربی حکومتیں بعض جو ہیں ان میں سے بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ مدد دیتی ہیں، اور برطانیہ کی حکومت اس بارے میں بھی قابل تعریف ہے، شہریوں کی بڑی مدد کرتے ہیں. لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض لوگ جو چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں یا ملازمت ایسی کرتے ہیں جو پوری طرح ظاہر نہیں ہوتی، یا ٹیکسی وغیرہ کا کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی حکومت کو غلط معلومات دے کر اس سے مدد بھی لیتے ہیں، یا مکان بھی خریدا ہوا ہے لیکن حکومت سے مکان کا کرایہ بھی لیتے ہیں، تو یہ بات تقویٰ سے بعید ہے. اس طرح کر کے دورے بلکہ کئی قسموں کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو حکومت کو صحیح آمد نہ بتا کر حکومت کا ٹیکس چوری کرتے ہیں، پھر نہ صرف یہ ٹیکس کی چوری ہے بلکہ دوسروں کے اس ٹیکس کو بھی کھا رہے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ حکومت کے معاملات چلانے اور شہریوں کو سہولتیں مہیا کرنے کے لیے حکومت کو دیتے ہیں. پھر جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں جو بذات خود شرک کے برابر ہے. تقویٰ تو دور کی بات ہے. بس ایسے اگر ہم میں چند ایک بھی ہوں تو نہ صرف اپنے آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں بلکہ جماعت کو بھی بدنام کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں. اور جماعت کا جو وقار حکومتی اداروں اور لوگوں میں ہے اس کو کم کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان خدا پر سے بھروسہ چھوڑتا ہے تو دہریت کی رگ اس میں پیدا ہو جاتی ہے. خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان اسی کا ہوتا ہے جو اسے ہر بات پر قادر جانتا ہے. بس ان معیاروں کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اور جن کی بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے. جو لوگ غلط معلومات دے کر چند پاؤنڈ حکومت سے لے لیتے ہیں گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رازق خدا نہیں بلکہ ہماری چلاکیاں ہیں. جہاں اس بات کی میں یہاں وضاحت کر دوں کہ حکومتی اداروں کو بعض ایسے لوگوں پر شک پڑنا شروع ہو گیا ہے اور یہ لوگ بڑی ہوشیاری سے اپنا دائرہ تنگ کرتے ہیں. ابھی تک ان اداروں پر یہی تاثر ہے کہ احمدی دھوکہ نہیں کرتے. کوئی ایک بھی اس قسم کا دھوکہ دہی میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو اچھے بھلے شریف احمدی جو ہیں جو صرف اپنا حق لیتے ہیں وہ بھی پھر متاثر ہوں گے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعت پر اعتماد علیحدہ ختم ہوگا. میں نے تو امیر صاحب کو کہہ دیا کہ کسی بھی ایسے شخص کا اگر پتہ چلے تو اسے چندہ لینا بند کر دیں. ایسے لوگوں سے چندہ نہ لینے سے اول تو جماعتی چندوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، اور اگر پڑے بھی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کم از کم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا وہ مال تو پاک ہوگا. بس میں ایسے لوگوں سے جو چاہے چاند ایک ہوں یہی کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رزاق نہیں سمجھنا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے دین کے لیے آپ کی مال کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کا معاملہ جس طرح بھی چاہے اللہ سلوک کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں رزق عطا کیا ہے، بس تم اس کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. بس اگر اس حقیقت کو ہر ایک سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچانا اپنے ذمہ لیا ہے، جس کا گزشتہ خطبے میں میں نے ذکر بھی کیا تھا، تو حقیقی رنگ میں اس کی عبادت کی طرف توجہ رہے گی. اور جب اس کی عبادت کی طرف توجہ رہے گی تو ہم حقیقی رنگ میں اس کے عبد بن کے رہیں گے اور پھر ہمارے اندر قناعت بھی پیدا ہوگی. اور جب قناعت پیدا ہوگی تو دوسرے کے رزق کی طرف نظر بھی نہیں ہوگی، اور جب دوسرے کے رزق کی طرف نظر نہیں ہوگی تو ناجائز ذریعے سے پیسے جوڑنے کی کوشش بھی نہیں ہوگی. پھر تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، یہ دعا ہے میری، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر قسم کے لالچ سے بچائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقویٰ اور طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے. اس کا معیار قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود متکفل ہو جاتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا، یعنی بیکار اور چھوٹی اور جھوٹی قسم کی ہیں. مثلاً ایک دکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی کے سوا اس کا کام نہیں چل سکتا، اس لیے دروغ گوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کے لیے وہ مجبوری ظاہر کرتا ہے. لیکن یہ امر ہرگز سچ نہیں. یہ آج کل حکومت سے جو غلط بیانی کر کے مدد لیتے ہیں یا ٹیکس بچانا جو ہے، یہ بھی اس قسم کی مثال ہی ہے. غلط بیانی کر کے یہ چیزیں لی جاتی ہیں. اگر تھوڑی سی تنگی بھی ہو تو برداشت کرنی چاہیے کہ خدا کی رضا کے حصول کے لیے ضروری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے, وہ بڑی طاقت والی ذات ہے. جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. اللہ ہمیں اس حقیقی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ ان کو اس طرح توجہ دلاتا رہتا ہے کہ یہ سب طریقے اختیار کرو تو تمہارا رزق پاک بھی رہے گا اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما آتیتم زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو تو یاد رکھو اس قسم کے لوگ خدا کے ہاں روپیہ بڑھا رہے ہیں, بس یہ ہے اپنے مال میں برکت ڈالنے کا ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ, اور جتنی توفیق ہے اتنا خرچ کرو. اس سے قناعت بھی پیدا ہوگی اور ترجیحات بھی بدلیں گی. ذاتی خواہشات کے بجائے دینی ضروریات کی طرف توجہ پیدا ہوگی. اگر کوئی یہ کہے کہ میں جس طرح بھی جو بھی کمائی کرتا ہوں چندہ بھی اس میں سے اسی حساب سے دیتا ہوں, اس لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میری حکومت سے میں اپنی ہوشیاری کی وجہ سے کچھ لے بھی لوں تو چندہ بھی تو اس پہ دے رہا ہوں. تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسا مال خدا تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میری راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس میں سے خرچ کرو جو پاک ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے مومنوں, تم نے جو کچھ کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو برا اور اچھا سب کمایا ہے اس میں سے جو پاک ہے وہ خرچ کرو, دوسرا نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ تم نے پاکیزہ کمائی ہی کرنی ہے اور پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جو مال غلط بیانی سے کمایا ہو وہ پاکیزہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بس اگر کوئی کسی غلط فہمی کی وجہ سے یہ غلط مفاد اٹھا رہا ہے تو اسے بھی باز آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو پاک کمائی میں سے مال دیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ روپیہ برکت والا ہوگا اور دینے والے کے مال میں اضافے کا باعث بنے گا. ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے, لیکن مال ہمیشہ پاک ہونا چاہیے. بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یعنی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو ناجائز طریقوں سے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو پاک مال اور جائز طریقوں سے مال دیتا ہے. بس مومن کی یہ نشانی بتائی کہ ان کا رزق بھی پاک ہوتا ہے, اور پھر وہ اس پاک رزق میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. کمائی تو چور بھی کرتے ہیں, ڈاکو بھی کرتے ہیں, ذخیرہ اندوز بھی کرتے ہیں, رشوت خور بھی کمائی کرتے ہیں, اور اس طرح مختلف ناجائز ذرائع سے کمانے والے بھی کمائیاں کرتے ہیں. تو کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بندوں کو حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرو, کیا وہ دوسرے کے حق کو مارنے والے کی کمائی کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. گو کہ پاکستان میں یا اور بعض ملکوں میں ناجائز ذرائع سے دولت کما کر کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے یہ, تو یہ گندا مال خدا کا نہیں ہو سکتا، یہ تو شیطان کے ذریعے سے کمایا ہوا مال ہے. اور یہ پاکستان میں جو بڑے بڑے تاجر بنے پھرتے ہیں یا پیسے والے، ایسا مال کما کے پھر ڈٹائی سے یہ بھی کہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ اپنے گھروں کے اوپر بھی پھر لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی انا للہ، یعنی کہ غلط طریقے سے مال بھی کماتے ہیں، اس کو پھر اللہ کا فضل بھی قرار دیتے ہیں. سیاستدان ہیں تو وہ قوم کا مال لوٹ رہے ہیں، وہ غلط طریقے سے کمایا ہوا مال، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، طیب مال نہیں ہوتا. اور جو طیب مال نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا مال نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے. بس ہر احمدی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا مال پاک ہو، اور اگر وہ اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، تو دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. ایک بات کی اور وضاحت کر دوں یہاں، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بجٹ اپنی متوقع آمد کے پیش نظر لکھوائے تھے، لیکن کاروبار میں بعض مشکلات کی وجہ سے اتنی آمد نہیں ہوئی، یا بعض کو ملازمت میں دقتیں ہیں، تو ایسے لوگ اپنے جائزے لے کر خود تقویٰ کو مد نظر رکھ کر اپنے بجٹ پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، لیکن شرط تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ جیسا کہ فرمایا ہے کہ وہ سلونا کا ماذا ينفقون کل لف، یعنی وہ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ان کو کہہ دے کہ جتنا تکلیف میں نہ ڈالے. بس اگر دل میں تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف ہی نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اسے بڑھا کر دوں گا، تو ایک مومن یہی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا زیادہ وارث بنے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر تنگی بھی کر لیتے ہیں لیکن چندوں میں کمی نہیں آنے دیتے. بس یہ چندہ بھی ہر ایک کی اپنی ایمانی حالت اور اللہ پر توکل پر منحصر ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت بھی ڈالے گا اور اپنی رضا کی جنت کا وارث بھی بنائے گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ کیا کرتے تھے، اس زمانے میں تو خاص طور پر یہ دعا بہت اہم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ادا کرتے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم جو نفع رساں ہو، اور ایسا رزق جو طیب ہو، اور ایسے عمل جو قبولیت کے لائق ہوں مانگتا ہوں. بس یہ دعا ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. گزشتہ خطبے میں میں نے بتایا تھا کہ رزق حصے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور حصہ برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں اس وقت کچھ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنے رزق بناتے ہو اس بنا پر کہ تم جھٹلاتے ہو. یہ آیت سورہ واقعہ کی آیت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس میں دور اول اور دور آخر کے خوش نصیبوں کا بھی ذکر ہے اور دور اول اور دور آخر کے بد نصیبوں کا بھی ذکر ہے. اس آیت میں جو میں نے پڑھی اس میں ان بد نصیبوں کا ذکر ہے جو ان بد نصیبوں میں سے ہیں جو جھٹلانے کی وجہ سے اپنا رزق بناتے ہیں. ان کی حالت اس قدر گر گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف ان میں نہیں رہا بلکہ دنیا کا خوف ہے. یہ لوگ شیطان کی گود میں جا بیٹھے ہیں. کچھ لوگ تو اپنی دنیاوی رزق کے بند ہونے کے خوف سے سچ کو قبول کرنے سے انکاری ہیں، اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، جن کو مسجدوں کے ممبر ملے ہوئے ہیں، اس لیے حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے کہ ان ممبروں کی وجہ سے جو عوام الناس کو وہ لوٹ رہے ہیں اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو خلاصتاً یہ کہ یہ سیاستدان بھی اور ملا بھی اپنی اس غلیظ کمائی کی وجہ سے، اس روحانی معاہدے سے اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے ہیں جو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اس زمانے میں، اور کیونکہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ دنیا کے کیڑے بن چکے ہیں، اس لیے ان کے نصیب میں حق کو پہچاننا نہیں، ان کا کام اب حق کو جھٹلانا ہی ہے۔ یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آ جائے اور پھر ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں میں احمدیت کی مخالفت ہے، سیاستدان اور ملا اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کر احمدیت کے خلاف کھڑے ہیں۔ خلافت کے 100 سال پورے ہونے نے ان کے اندر اس حسد کی اور بغض کی آگ کو اور بھڑکا دیا ہے کہ یہ تو ہمارے سے، ہمارا یہ جو جھوٹا رزق ہے یہ نہ چھن جائے کہیں۔ سیاستدان سمجھتا ہے، کیونکہ سیاستدان کو مسجد سے تو دلچسپی کوئی نہیں ہے، ان کو تو اپنی سیاست اور کرسی سے دلچسپی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مولوی کی بات نہ مانی اور احمدیوں کی مخالفت نہ کی تو ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے۔ ان کو تو اس سے غرض نہیں کہ ملک کی خدمت کرنی ہے، غرض ہے تو صرف یہ کہ اگر مخالفت نہ کی تو اپنی کرسی اور لوٹ مار سے پھر ہاتھ دھو بیٹھیں گے جو ملک کا پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ رزق جو غیر طیب اور ناپاک رزق ہے، جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے، وہ ان کے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ اور مولوی تو میں نے جیسے کہا صرف اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اس کے رزق کے ذرائع بند ہو جائیں گے، مدرسوں کے نام پر، جامعات کے نام پر جو لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے پیسے لیتے ہیں یا بعض حکومتوں سے رقم لیتے ہیں، یہ بند ہو جائے گی۔ بس یہ لوگ ہیں جن کا رزق جھٹلانے پر منحصر ہے یا جو جھوٹ بول کر رزق کمانے والے ہیں، یعنی ان کے حصے میں جس پہلو سے بھی دیکھ لیں جھوٹ کی وجہ سے رزق ہے، اور یہی برا رزق ہے۔ اور اس رزق کی وجہ سے وہ صداقت کا نہ صرف انکار کرنے کی وجہ سے بلکہ مخالفت میں حد سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے یہ رزق ان کو مل رہا ہے۔ یہ جو رزق وہ کماتے ہیں وہ صرف مخالفت کی وجہ سے، صداقت کے انکار کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ بھی گرم پانی کے ساتھ ان کی دعوت کرے گا اور فرماتا ہے تسلیہ تو جہیں، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس آج جو احمدیوں کے خلاف مخالفت کا بازار گرم ہے، پاکستان میں بھی اور انڈونیشیا سے بھی خبریں آ رہی ہیں، دونوں جگہ ملا اور سیاستدان کے جوڑ کی وجہ سے مخالفت ہے۔ عوام الناس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ تمہاری دینی غیرت کا سوال ہے، اٹھو اور احمدیوں کو ختم کر دو۔ حالانکہ یہ تقریب اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو یہ خوف ہے کہ ہمارے رزق بند نہ ہو جائیں، ہم جو لوٹ مار کر رہے ہیں وہ بند نہ ہو جائے۔ بس احمدیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ صبر اور حوصلے سے اور دعا سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کے مسیح کو مانا ہے تو یقیناً اس پیغام کے ماننے کی وجہ سے آپ اللہ کے مقرب ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے لیے نعمتوں سے پر جنت کی بشارت دیتا ہے۔ گزشتہ 120 سال سے ان لوگوں نے اپنی ہر طرح کی مخالفت کر کے دیکھ لی ہے، عارضی تکلیفیں تو ہمیں برداشت کرنی پڑی بے شک، لیکن ان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوئیں کہ جماعت کو ختم کر دیں. ایک عامر نے اعلان کیا کہ میں ان کے ہاتھ کے کچھ کول پکڑاؤں گا, تو خود اس کا جو انجام ہوا وہ ظاہر و باہر ہے. لیکن جماعت احمدیہ انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی مالی وسعت اختیار کرتی چلی گئی. دوسرے نے جماعت کو کچلنا چاہا, ہر لحاظ سے معذور کرنا چاہا, تو اس کا انجام بھی ہم نے دیکھ لیا. اور جماعت کے لیے ترقی کی نئی سے نئی راہیں کھلتی چلی گئیں. اس رازق خدا نے رزق کے نئے سے نئے راستے اور نئے سے نئے باب کھولے جماعت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ہمارے لیے اپنا رزاق ہونا اور تمام قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہونا ظاہر فرمایا, جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان اللہ و الرزاق ذو القوت المتین. یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت رزق دینے والا ہے اور صاحب قوت اور مضبوط صفات والا ہے. بس ہم تو اس خدا کی عبادت کرنے والے اور اس سے رزق مانگنے والے ہیں اور اس سے ڈرنے والے ہیں. یہ دنیاوی لوگ ہمارے نہ رزق بند کر سکتے ہیں, نہ ہمارے ایمانوں کو ہلا سکتے ہیں, نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک سکتے ہیں. گزشتہ دنوں میں 27 مئی کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں, کوٹری شہر ہے ایک حیدرآباد کے قریب, لاڑکانہ میں, آزاد کشمیر میں کوٹلی ہے, اسی طرح پنجاب کے پاس شہر ہیں, احمدیوں پہ ظلم کا بازار دوبارہ گرم ہو چکا ہے. فیصل آباد میں پنجاب میڈیکل کالج کے طلباء کو گالی سے نکالا گیا. ان کے خیال میں اس طرح انہوں نے احمدیوں کے رزق بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ احمدی طلباء جو ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں, فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ گھبرا کے کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم حضرت مسیح علیہ السلام گالیاں نکالتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی ایمانی حالت, کیونکہ ان کے اپنے ایمان نہیں ہیں. ان کا خیال تھا کہ خوفزدہ ہو کر یہ احمدی چھوڑ دیں گے. کوٹری میں گھراؤ جلاؤ کی صورت حال ہے, بلکہ ایک گھر سے کل خط ملا, ان کا سامان نکال کے جلایا بھی گیا, گھیرا ہوا گھروں کو. لیکن یہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ڈرنے والی قوم ہیں یا اپنے ایمانوں کا سودا کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو اس ذو القوت المتین خدا کے ماننے والے ہیں جو اپنے بندوں کے لیے غیرت دکھاتا ہے اور جب دشمنوں کو پکڑتا ہے تو ان کی خاک اڑا دیتا ہے. یہی ہم دیکھتے آئے ہیں. بس صبر سے اور حوصلے سے سب احمدی کام لیں. اسی طرح انڈونیشیا کے احمدیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر تبلیغ پر پابندی لگائی گئی ہے اور اس طرح بعض باتوں پر حکومت نے پابندی لگائی ہے, گو بین تو اس طرح مکمل طور پہ نہیں کیا لیکن مختلف ذریعوں سے ایسی صورتحال پیدا کی گئی ہے جو بین کے برابر ہی ہے, تو یہ لوگ بھی دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ دیں. پاکستان میں جو پابندیاں لگیں یا قانون پاس ہوئے, اس سے کون سا انہوں نے جماعت کو پھیلنے سے روک دیا؟ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش پہلے سے بڑھ کر جماعت پر ہوئی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جماعت انڈونیشیا پر بھی یہ پابندیاں جو ہیں جو حکومت نے لگائی ہیں پہلے سے بڑھ کر جماعت کی ترقی کا باعث بنیں گی. بس دعاؤں پر زور دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اب وہ وقت دور نہیں کہ ان کے مکر ان پر ہی الٹ کر پڑیں گے. بہرحال تمام دنیا کے احمدی بھی اپنے انڈونیشین اور پاکستانی احمدیوں کے لیے, بھائیوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کی مشکلات دور فرمائے. آخر پر آج پھر میں دعا کا یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ میں امریکہ اور کینیڈا کے سفر پر جا رہا ہوں, وہاں ان کے جلسے بھی ہیں, اور جوبلی کے حوالے سے وہاں جماعتوں نے تیاریاں بھی بڑی کی ہوئی ہیں. ان کی خواہش بھی بڑی شدید ہے, خطوں میں اس کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے. براہ راست ملنے سے بہرحال جماعت میں کئی لحاظ سے بہتری پیدا ہوتی ہے. تو امریکہ کا تو میرا پہلا سفر ہے, اللہ تعالیٰ سفر ہر طرح اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھاتے ہوئے بہتر فرمائے, اور یہ سفر جماعت کے لیے ہر لحاظ سے ببرکت ہو, اور اللہ تعالیٰ ان تمام مقاصد کا حصول آسان فرمائے جن کے لیے یہ سفر اختیار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان ملکوں کے احمدیوں میں ترقی کرنے کی ایک نئی روح پیدا فرمائے, اور ساری دنیا کے احمدیوں میں یہ نئی روح پیدا فرمائے, اور اس صدی میں جب ہم نئے نئے عہد باندھ رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ایک نئی روح ہر ایک میں پھونک دے. اللہ تعالیٰ سفر میں راستے کی جو بھی کوئی مشکل ہے اس کو بھی آسان فرمائے.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.